سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائے عارف اللہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے۔ ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوان مجھ کو بنا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوان مجھ کو بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوہ بنا دے، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، 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 یا قفس ہی کو گلشن بنا دے، بس ہی کو گلشن بنا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے آکے حسن دو عالم زمین پر آکے حسن دو عالم زمین پر آکے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دیر کو جگمگا دے آکے حسن دو عالم زمین پر آکے حسن دو عالم زمین پر آکے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے آکے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے دل کی حسرت سے ہو دل مضطر دل کی حسرت سے ہو دل مضطر دل کی حسرت سے ہو دل مضطر جام تسلیم کامل دلا دے جان تسلیم کامل پلا دے دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مضطر جام تسلیم کامل پلا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا میری مٹی کو کر دے سوالت میری مٹی کو کر دے میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا دوبا دے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خونبا دے میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خونبا دے میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خون بہا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے اپنے تشنا لب کو الہی اپنے تشنا لب کو الہی اپنے تشنا لب کو الہی عشق کا ایک سمندر دلا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے اگر تشنا لب کو الہی اگر تشنا لب کو الہی اگر تشنا لب کو الہی عشق کا ایک سمندر پلا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے کیا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے کیا تو پردے کو جلوہ بنا
جو قربانی تو پڑھ لیا تھا ہم نے اصلاح خواتین جو کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں بھائی سب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا فیضی ہے میرے مرشد اول کی ڈیوٹیوں کا سب پر جہنم کی طرف جا رہے تھے اللہ اپنا فضل فرما کے یہ ملفوظات حضرت خاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اس مجموعے کا نام تو اصلاح خواتین ہے لیکن یہ مردوں کے لیے بھی نافع ہے اس میں مردوں میں بھی ہم سب مردوں میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرماتے ہیں اخلاق رذیلہ سے پاک کر دیجیے اخلاق حمیدہ سے نواز دیجیے باب نمبر 9 ہے ذکر اللہ کا بیان حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض باتیں ایسی بیان کرتا ہوں جن کی برکتیں بہت ہیں ابھی تک تو فرائض کا بیان تھا جس میں کوتاہی بالکل بھی جائز نہیں ہے اور بہت سب نقصان اور گناہ کی باتیں تھیں جن نے عقائد اور وہمیات فضول وہمیات اور پھر اس کے بعد نماز روزہ زکات اور حج جو دین کے ارکان ہیں اس کے بعد اب حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسی باتیں بعض بیان کرتا ہوں جن کی برکتیں بہت ہیں اور جن سے توجہ اللہ کی قوت ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز روزے کے ساتھ کچھ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ ہم ارہر کی دال اور روٹی تو نہیں کھاتے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ مرغن چیزیں بھی ہوں کوئی بالائی بھی ہو کوئی میٹھا بھی ہو کوئی قورمہ بریانی بھی کبھی کھائے تو یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے وہ تو فرائض تھے اللہ کی طرف سے احکامات فرض تھے وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں لیکن ساتھ میں اس کو قوت مزید دینے کے لیے توجہ اللہ کے لیے تعلق مع اللہ کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں برکت والی ہیں وہ یہ کہ نماز روزے کے ساتھ کچھ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اس سے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے مگر عورتوں میں ذکر اللہ کا رواج بہت ہی کم ہے اس لیے ان میں کوئی شیخ نہیں ہے ہاں شیخ زادیاں بہت ہیں مگر شیخ پیمانی پیر کوئی نہیں عورتیں اپنے مردوں کے ذریعے سے کسی شیخ کامل سے ذکر کا طریقہ پوچھ کر کیا کریں اور آپس میں اس کا رواج ڈالیں کیونکہ ان کی طبیعتوں کو ذکر اللہ سے بہت مناسبت ہے اس لیے کہ ذکر اللہ کا اثر ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے ذکر اللہ کا اثر ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں سکون اور یکسوئی کی حالت ہو اور عورتوں کو یہ بات خاص درجے کی حاصل ہے ان کے قلوب میں تشدد و تفرق یعنی انتشار نہیں ہوتا، اور یہ پردے کی برکت ہے۔ عورتیں گھر کی چار دیواری میں مقید رہتی ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں یکسوئی یعنی سکون کی کیفیت زیادہ ہے۔ عورتوں کے اندر یہ سکون کی کیفیت بہت اچھی ہے، جو مخصوص پردے کی برکت سے ہے۔ اس حالت میں اگر یہ ذکر اللہ کرنے لگیں تو جلد بہت زیادہ نفع ہوگا، اس لیے ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور دل لگا کر ذکر اللہ کرنا چاہیے، اور کچھ وقت تلاوت قرآن کے لیے بھی نکالیں۔ عورتیں قرآن کم پڑھتی ہیں، حالانکہ اس سے دل بہت صاف ہوتا ہے اور نیک کاموں کی طرف رغبت اور شوق بڑھتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کے تین فائدے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک تو حدیث پاک میں ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی محبت بڑھتی ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اپنے محبوب کا کلام پڑھنے میں کیسا مزہ آنا چاہیے۔ اللہ کی محبت بڑھتی ہے، دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، دلوں میں جو گناہ کے زنگ لگے ہوئے ہیں، غفلت کے زنگ لگے ہوئے ہیں، وہ زنگ صاف ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، اور ہر حرف پر دس دس نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ذکر اللہ سے متعلق چند احادیث۔ حضرت ابو سعید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے برتر کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور جو شخص ذکر نہ کرتا ہو، ان کی حالت زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی پہلا شخص زندہ کے مثل ہے، دوسرا مردہ کے مثل، کیونکہ روح کی زندگی اللہ کی یاد ہے، یہ نہ ہو تو روح مردہ ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے شرعی اعمال یعنی نوافل وغیرہ ثواب کے کام تو بہت ہیں، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اس کا پابند ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی پابندی کر لو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت زہر و تلویز، کیونکہ اس زمانے میں ویسے بھی قوا کمزور ہیں، بزرگوں نے بہت مختصر ذکر بتایا ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا ذکر جو شخص گناہوں سے حفاظت کر لے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں، اور قوا کمزور ہیں، بہت زیادہ ذکر کرنے سے دماغ کو دل کو تحمل نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ ذکر ہر حال میں نافع ہی نافع ہے۔ اس کی مثال حضرت نے ایسے فرمائی کہ جیسے ڈاکٹر ایک گرام کی کوئی اینٹی بایوٹک لکھ کے دیتا ہے، تو کوئی مریض یہ سوچے کہ میں اکٹھی دس گرام کھا لیتا ہوں تو مجھے جلدی فائدہ ہو جائے گا، تو اس کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو جب مخلوق میں اثر ہے تو اللہ کے نام میں تو یقینی اثر ہے، اس کو تعمل سے زیادہ کرنے سے، تعمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے کے بزرگوں نے جو اعمال بتلائے ہیں، اور گناہ کو چھوڑنا تو ہر زمانے میں اتنا ہی فرض رہا، کیونکہ گناہ چھوڑنا بالکل آسان ہے، گناہ چھوڑنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ نے اپنا راستہ بالکل آسان رکھا ہے کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو، یعنی گناہ نہ کرو اور مجھ کو پالو، میری دوستی پالو۔ تو اس لیے اس زمانے میں بزرگوں نے، مشائخ نے جو ذکر بتایا ہے، خصوصاً ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو مزاج شناس بھی تھے، طبیب بھی تھے، طبیب جسمانی بھی تھے، طبیب روحانی بھی، اللہ نے ان کو بنایا، تو ہر طرح کی جو ہے عافیت والا راستہ، معتدل راستہ، جو رفتہ رفتہ اللہ تک پہنچا دے گا، وہ بزرگ بتاتے ہیں، اس سے آگے جو بڑھنے کی کوشش کرے گا گر پڑے گا۔ اس لیے اس احادیث پاک مبارکہ کو بھی بزرگوں، مشائخ اور محقق حضرات سے سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجوں میں داخل فرمائے گا۔ فائدہ، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالداری اور عیش و آرام کے سامان کو چھوڑے بغیر ذکر اللہ سے نفع نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر شے کی ایک قلعی ہے اور دل کی قلعی اللہ کا ذکر ہے۔ قلعی جیسے پہلے زمانے میں ابھی بھی شاید ہوں گے، تانبے کے برتن ہوتے تھے، اس پہ قلعی گرم کر کے برتن کو اس پہ قلعی پھیر دے چمک جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر شے کی ایک قلعی ہے اور دل کی قلعی اللہ کا ذکر ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا بہت زیادہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ دل ہے جس میں سختی ہو۔ اس میں بھی اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نیک دوستوں میں ہنسی مذاق بھی کر لینا اور بول لینا، بس شرط یہ ہے کہ گناہ کی بات نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے بات سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بات منہ بند کر کے بیٹھ جائے، بلکہ ان سے ہنسی مذاق کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، مومن کو خوش کرنا کی باتوں سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ فضول گوئی، فحش کلامی، غیبت، جھوٹ وغیرہ سے بچیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے دل پر چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب یاد خدا سے غافل ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ فائدہ، اچھے برے اعمال کی جڑ دل کا ارادہ ہے، اور ارادے کی جڑ خیال ہے۔ جب ذکر میں کمی ہوتی ہے تو شیطان برے برے خیال دل میں پیدا کرتا ہے، جس سے برے ارادوں کی نوبت آ جاتی ہے اور نیک ارادوں کی ہمت نہیں رہتی، بس نیک کام نہیں ہوتے اور برے ہونے لگتے ہیں۔ نیک کام نہیں ہوتے اور برے ہونے لگتے ہیں، اور جب ذکر کی کثرت ہوتی ہے تو برے خیالات دل میں پیدا نہیں ہوتے، بس برا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوتے، اور نیک کام ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ذکر اللہ کی بہت ضرورت ہے۔ لیکن نیک صحبتیں بھی اس سے مستثنا ہیں۔ نیک صحبت میں انسان خاموش بھی رہے، سو بھی رہا ہو، ہنس بول بھی رہا ہو، تو وہاں شیطان کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ بہکا دے، کیونکہ جیسے شیطان جیسے شیر جو ہے تاکتا رہتا ہے ریوڑ کو، جہاں کوئی بھیڑ اس سے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے وہاں حملہ کر دیتا ہے، آ کے وہاں بیچ ریوڑ میں نہیں جاتا، پہلے بھگاتا ہے یا دیکھتا ہے جہاں کوئی الگ تھلگ سے آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک صحبتوں میں رہو، تنہائی سے بہتر نیک صحبتیں ہیں، تنہا نہ رہے آدمی۔ اس زمانے میں تو تنہا رہنے سے بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے نیک صحبتوں میں رہے، مل جل کے رہے اور نیک صحبت میں رہے، بس بری صحبت سے بچے۔ پھر اس میں اگر ہنسی مزاح بھی کر رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سے غافل ہونا کیا ہے کہ غیبت میں مبتلا ہو گیا، کوئی جھوٹ بول دیا، کسی کو اذیت پہنچا دی، یہ سب اللہ سے جب غافل ہوتا ہے انسان تب گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ سے غافل، یہ نیک صحبتوں میں اللہ سے غفلت جاتی رہتی ہے، اللہ کی یاد رہتی ہے دل میں، تو اب ہنس بھی رہا ہے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ مراقبہ کرو کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو لائق بیٹوں کو ہنستے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور نالائق ہنستا ہے تو اور زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ نالائقی بھی کرتا ہے اوپر سے ہنس بھی رہا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہنستے خوش ہوتے دیکھ کر خود بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہنسو، ہنسی مزاح کرو، تو یہ مراقبہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ سب جو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے نیک بندے خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ، ذکر اللہ یعنی جس قدر ہو سکے اللہ کا نام لیتے رہنا، نہ اس میں کسی گنتی کی قید ہے اور نہ وقت کی اور نہ تسبیح رکھنے کی، نہ پکار کر پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ ایک جگہ بیٹھنے کی، ہر طرح سے آزادی اور اختیار ہے۔ البتہ اگر کوئی خوشی سے تسبیح پر پڑھنا چاہے خواہ گن کی یاد رکھنے کے لیے یا اس لیے کہ تسبیح ہاتھ میں ہونے سے پڑھنے کا خیال آ جاتا ہے، خالی ہاتھ یاد نہیں رہتا، اس مصلحت کے لیے تسبیح رکھنا بھی جائز بلکہ بہتر ہے۔ اور یہ خیال نہ کرے کہ تسبیح رکھنے سے دکھلاوا ہو جائے گا، دکھلاوا تو نیت سے ہوتا ہے، یعنی جب یہ نیت ہو کہ دیکھنے والے مجھ کو بزرگ سمجھیں گے، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو دکھلاوا نہیں۔ اسے دکھلاوا سمجھنا اور اس خیال سے ذکر چھوڑنا شیطان کا دھوکہ ہے، وہ اس طرح بہکا کر ثواب سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ جب ایسا وسوسہ آئے تو ایک شعر حضرت نے سنایا تھا کہ وہ عبادت جس پہ تھے زاہد تا نظر، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، ریا کے خیال سے عبادت کو نہ چھوڑے، تو انشاءاللہ جب وہ عادت پڑ جائے گی پھر اس کو مخلوق کا خیال بھی نہیں آئے گا، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا انشاءاللہ، مگر پہلے ہی سے نیت نہ ہو دکھاوے کی، کیونکہ ریا خود سے نہیں چپکتی، بلکہ جب تک خود سے ارادہ نہ ہو دکھلانے کا اس وقت تک وہ ریا نہیں ہے، وسوسہ ریا ہوتا ہے، اور اسی وسوسے سے شیطان عبادت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی فائدہ ہوتا ہے بزرگوں کی صحبتوں کا، بزرگ اس کو مشائخ اس کو سمجھاتے ہیں شیطان کی نفس کی باریک باریک چالوں کو، ورنہ انسان بہت خسارے میں رہے۔ اور ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ جب دل تو دنیا کے اور گھر کے کام میں پھنسا رہا اور زبان سے اللہ کا نام لیتے رہے تو اس سے کیا فائدہ، سو خوب سمجھ لو کہ یہ بھی غلطی ہے۔ جب دل سے ایک دفعہ یہ نیت کر لی کہ ہم ثواب کے واسطے اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اگر دل دوسری طرف ہو بھی جائے مگر نیت نہ بدلے، برابر ثواب ملتا رہے گا۔ البتہ جو وقت اور کاموں سے خالی ہو اس میں دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی بھی کوشش کرے، فضول قصوں کی طرف خیال نہ لے جائے تاکہ اور زیادہ ثواب ہو، یعنی کوشش کرتا رہے جب ذکر کرے یا خصوصاً نماز میں، اور سے لوگوں کو یہ تشویش رہتی ہے، فکر رہتی ہے کہ نماز میں جی نہیں لگتا اور ادھر ادھر کے وساوس آتے ہیں، تو وساوس کا آنا مضر نہیں ہوتا، کتنا بھی وساوس آ جائے بس ہمارا کام یہ ہے کہ دل کو پھر پکڑ کر اللہ کے حضور لاتے رہیں، بار بار وسوسے آتے رہیں، بار بار ہم اپنے دل کو اللہ کے حضور حاضر کرتے رہیں، یہ نماز کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اسی طرح نماز میں دل نہ لگنے کا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبض طاری ہو جاتا ہے، قبض اسی کو کہتے ہیں کہ دل عبادت میں دل نہ لگے، تو پھر بھی عبادت کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن اب جو یہ عبادت کر رہا ہے تو یہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، مزے کے لیے عبادت نہیں کر رہا، اس لیے ایسی حالت اگر پیش آ جائے تو اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے، کام میں لگے رہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے اس میں ہے کہ خاص ایام کے لیے، کہ اس میں بھی وظیفے پڑھ سکتے ہیں، صرف قرآن مجید کی آیات نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے متعلق جو بھی مسائل ہیں اس کو علماء سے دریافت کر لیں، بعض کون کون سے وظیفے پڑھ سکتے ہیں کون سے نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن مجید کا تو پڑھنا منع ہے، اس حالت میں درست نہیں ہے، اور جب بھی وظیفے کا وقت ہو جائے وضو کر کے اپنے وظیفے وظائف پورے کر لیا کریں۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ ذکر اور تسبیح کا اہتمام ہے، دینداری میں اتنا غلو بھی نہ کرو کہ گھر کی خبر ہی نہ لو، نماز روزہ اس طرح ادا کرو کہ اس کے ساتھ گھر کا بھی حق پورا ادا کرو، اور تمہارے واسطے یہ بھی دین ہی ہے کیونکہ تم کو گھر کے کام کاج میں بھی ثواب ملتا ہے، ہاں گھر کے کاموں میں ایسی منہمک اور مشغول نہ ہو کہ دین کو چھوڑ دو، مثلا آج کل نئی نئی ڈشیں لوگ اس پہ انٹرنیٹ پہ اور ادھر ادھر سے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے سب جائز ہے، لیکن یہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں اتنا مشغولیت اور اتنا انہماک کے گھنٹوں کھڑے ہو صبح سے لے کے شام تک، اس کا اہتمام کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے ہماری نمازوں میں اور ہمارے ذکر و اذکار میں تغیر آ جائے، اس میں کمزوری آ جائے۔ ایسے ہی کپڑوں کا بھی بہت خواتین میں چونکہ شوق بھی ہوتا ہے، اور شوق ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہی حد ہے کہ اللہ کی تابے داری اور نافرمانی سے بچنے میں جو ہے وہ کمزوری نہ آنے پائے، بلکہ اعتدال سے کام لو کہ دین کے ضروری کام بھی ادا ہوتے رہیں اور گھر کا کام بھی نگاہ کے سامنے نکلتا رہے۔ یہ سب بے تمیزی ہے کہ تسبیح اور نفلوں میں مشغول ہو کر گھر کے کام کاج کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اور اللہ اللہ تو گھر کے کام کرتے ہوئے ہو ہی سکتا ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ تسبیح اور مصلی ہی کے ساتھ اللہ اللہ کیے جائے۔ بہتر تو ہے کہ وقت اگر ہو، لیکن اس میں بعض بہت سے گھروں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ خواتین اپنے خصوصاً اپنے شوہروں کی خدمت میں بہت کوتاہیاں کرتی ہیں، تو اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ نوافل اذکار ہوں یا نوافل ہوں یا نوافل تلاوت ہو، اس سب کے اندر پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ ہمارے شوہروں کو کسی خدمت کی ضرورت نہ ہو۔ اگرچہ وہ گھر میں نہیں بھی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ جب گھر آئیں اس وقت ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو تیار ملے، اور جب وہ گھر میں ہوں تو الگ مصلی لے کر نہ بیٹھیں ذکر و اذکار کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ رہیں، ان کی جی حضوری کریں اور دیکھ بھال رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یزال اللسان کا رطبا من ذکر اللہ، یعنی زبان کو خدا کی یاد سے ہر وقت تر رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ تسبیح اور مصلی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا، تو معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے لیے کسی قید اور پابندی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر وقت ہر حال میں، مثلا آٹا گوندھنے کھانا پکانے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ وقت نکال کر نفلیں اور تسبیح بھی پڑھا کرو۔ اگر زیادہ وقت نہ ملے تو پھر چلتے پھرتے ہی اللہ اللہ کرتی رہا کرو۔ یہ سب جو اذکار کی تعلیم حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، کیونکہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہر زمانے میں اس کے جو حالات ہوتے ہیں انسان کے، اس کے اعتبار سے اپنے اپنے مشائخ کے طریق پر چلنا چاہیے، جو ذکر اپنے مشائخ بتا دے بس اس سے تجاوز نہ کرے بغیر اجازت کے، حتیٰ کہ تخفیف کی تو فوری اجازت ہے کہ اگر تخفیف کی ضرورت ہو، ذکر وذکار کم کرنا یعنی نہیں کیا جا رہا تھا، سر میں بعض لوگوں کے کمزوری کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، نیند کی کمی سے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کر شیخ ذکر بتاتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا تھا کہ جس طرح ایک پہلوان 1000 دفعہ ڈنڈ بیٹھک کرتا ہے اور ایک کمزور آدمی 100 مرتبہ، اس کو وہی طاقت حاصل ہوتی، تو جس طرح قوی آدمی 1000 دفعہ اللہ اللہ کہے گا، اور کمزور آدمی ہے، صحت نہیں ہے یا بوڑھا ہو گیا، وہ 100 ہی مرتبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس مقام پہ پہنچا دے گی۔ اس لیے فکر اس بات کی رکھے کہ تقصیر چاہے نہ ہو، کثرت نہ ہو، لیکن اس میں کیفیت ہو، محبت ہو اللہ کی، جب اللہ کا نام لے تو خوب محبت سے نام لے۔ ذکر اللہ میں استغفار داخل ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت سا استغفار پائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم کر لے اس کے لیے اللہ تعالی ہر تنگی سے نجات کی سبیل اور غم اور ہر غم اور فکر سے کشادگی کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام احمد نے حدیث روایت کی ہے کہ اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس طرح تازہ کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ اسی مشائخ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ کہے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے. اور اس کی تشریح میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ تسبیح پڑھ کے بے فکر ہو جاؤ اور سارے گناہ کے کام کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی لاج رکھیں گے اور اس شخص کو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں گے, یعنی نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائیں گے, اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے. عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص, اور یہ جو 100 مرتبہ ہے اسی میں کثرت بھی آ گئی. کثرت تو عربی کی کثرت تو جمع, حضرت نے فرمایا تھا کہ 3 عدد بھی ہو جائیں تو کثرت ہے, یہاں 100 مرتبہ پڑھنے کو حضرت نے بتایا تو انشاءاللہ اس میں کثرت کی آ گئی. عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیوی کے یہاں گئے اور اس بیوی کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں تھیں جن پر وہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھیں الی آخر, اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا. فائدہ یہ اصل ہے تسبیح پر گننے کی, یعنی جو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ گنتی کہاں سے آ گئی, تو ایک تو یہی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ روزانہ جو پڑھے گا تو گنتی ہو گئی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے, ان کے بھی متعلق روایت ہے کہ ان کے پاس ایک دھاگا ہوتا تھا جس میں گرہیں لگی ہوتی تھیں اور اس پر وہ ذکر اللہ کو شمار کرتے تھے. صحابی کا عمل سنتی کی طرح ہوتا ہے, صحابہ تو سنتوں پر جان دینے والے تھے, وہ کیسے خلاف سنت کوئی عمل کر سکتے تھے. مسنون معمولات, اب یہ معمولات جو ہیں ان کو میں یہ وہ چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ جو معمولات ہمارے شیخ نے بتائے ہیں وہ ہمارے لیے سب کے لیے کافی ہیں, خوب ہیں, اسی میں سے ہیں یہ سارے, اگر ممکن ہے کہ اس میں تعداد میں کوئی کمی بیشی ہو, اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف اذکار ہوتے ہیں. تسبیح فاطمہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حکایت. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو خاندان میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھیں, جن کے لیے محبت کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے, اور جن کے لیے آپ نے یہ فرمایا سیدت النساء علی اہل الجنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں, اور جن کی شان یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب دوسرا نکاح کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی اس سے مجھ کو بھی تکلیف پہنچے گی. اتنی پیاری بیٹی نے جب ایک مرتبہ چکی چلانے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانے کی شکایت کی, جس کو آج کل اس قدر عیب سمجھا جاتا ہے, کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے خاندان کی عورتوں کو یہ رائے دی کہ نئی لڑکیوں سے چکی پسواؤ تاکہ ان کی صحت درست رہے, کیونکہ اکثر مالداروں کے لیے بیماری لازمی ہو گئی ہے, کیونکہ مشقت نہیں ہوتی, ہر چیز بنی بنائی بازار سے آ جاتی ہے, کام والے گھروں میں کام کرتے ہیں, مشقت کم ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ آرام طلبی ہے. اس لیے میں نے جو کہا کہ تم ایسا کرو, ان میں سے بعض کہنے لگی کہ خدا نہ کرے تم ایسی فال کیوں نکالتے ہو. غرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چکی پیسنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام لونڈی لے آؤ تاکہ کوئی مدد دے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے, یہ حضرت عائشہ سے کہہ کر چلی آئیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم ہوا تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھی رہو. غرض اس وقت پھر حضور سے عرض کیا گیا, آپ نے فرمایا کہ اگر کہو تو لونڈی غلام دے دوں اور کہو تو اس سے اچھی چیز دے دوں. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں پوچھا کہ اچھی چیز کیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی ہی چیز دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. بس یہ غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہے. اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس نہ ہو وہ بھی لے لے بھائی. اس کے متعلق گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہر گھر میں اس کو پڑھ کر سنا. آپ کو لے چکے ہیں؟ اچھا آپ بھی اہتمام کیجئے اس کا. سب کو کہتا ہوں کہ گھر میں پڑھ کر اس کو تھوڑا تھوڑا چاہے 5 منٹ 7 منٹ بیٹھ کر بچوں کو بھی بیٹھا کر اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکات کا ظہور بھی ہوگا اور ہر آدمی کو کم از کم اتنا تو علم ہو کہ دین کیسے پھیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے جن کی جوتیوں کے صدقے آج ہم مسلمان ہیں انہوں نے اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں. صحابہ نے کیسی قربانیاں دیں. انتہائی مختصر بہت ہی جامع اور بہت پر اثر اور پردرد ایک مجموعہ ہے. تالیف ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ہر گھر میں میری تمنا ہے کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہو. اپنے خاص طور سے اپنے دوستوں کے گھر میں ضرور ہو اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. کہ ایک بار پڑھنے کی چیز نہیں ہے, بار بار پڑھا جائے اور 5-7 منٹ ضرور روزانہ تعلیم کا معمول اس کا ہونا چاہیے. اور اس کے آخر میں 40 احادیث بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی مختصر سی احادیث ہیں جو ہمارے روزمرہ کے اعمال میں کام آتی ہیں. ہمارے اعمال کی درستگی کے لیے, ہمارے دین کے لیے بہت ضروری احکامات اس میں حضرت مفتی صاحب نے وہ والی احادیث کا انتخاب فرمایا ہے. تو اور ان احادیث کو زبانی یاد کرنے پر بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص ان 40 احادیث کو زبانی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر علماء اور شہداء کے ساتھ کریں گے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو یہ بھی ایک چاہے ایک حدیث شریف روزانہ یاد کر لیں, 1 مہینے میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں 1 سال میں یاد ہو جائیں, کیا برا ہے. ایک آدمی لگا رہے تو نفع ہی نفع ہے. حدیث پاک کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو دین کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے. اتنی بڑی بڑی دعائیں فضیلتیں ہیں. اس کتاب کو ہر شخص لے لے اور اس کا اہتمام کرے اور حضرت والا کے بعد جس کے پاس نہ ہو یہ تاثیر صحبت اہل اللہ وہاں بھی رکھی ہوئی خواتین نے, وہاں جس کے پاس نہ ہو وہ لے لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین اللهم ارحمنا بترک المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللہ تمام بیماروں کو اپنے فضل سے شفائے کامل حاضر مستمر عطا فرمائے یا اللہ تمام بیماروں کو جس میں ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو ہمارے گھر والوں کو اللہ سب کو شفائے کامل حاضر مستمر عطا فرمائے یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل حاضر مستمر عطا فرمائے یا اللہ رزق کی تنگی میں جو پریشان ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دے اللہ جن کے رشتے نہیں ملے اللہ اپنے فضل سے اپنی قدرت سے ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب صالح اولاد فرما دیجیے اللہ جو ان کے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح ولی اللہ بنا دیجیے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے دوستوں ان کے گھر والوں کو تمام مسلمانوں نے عالم کو اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ساری امت کو گناہوں سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائی مغفرت فرما دیجیے اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اهدنی واهدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی واغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عافنی وعافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انصرني وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله سارع علم کو اے اللہ جل فرما لے اے میرے مالک اے میرے آقا اے میرے مولا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اے ہمارے داتا اے بہت بڑے داتا اے وہاب آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلے ہیں آپ سے بھیک مانگتے ہیں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب کر رکھتے ہیں الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا نہ امیری کی طلب نہ فقیر کی طلب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے اے میرے مالک ہم سب کو جلد فرما دیجیے ہم کو منتہائے اور یا صدیقین عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ کے دربار سے کچھ نہیں جائے گا آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی ہمارا کام بن جائے گا ہماری بگڑی بن جائے گی اے مالک کریم اے جبار ہماری بگڑی کو بنا دیجیے یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے ہم کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جو ہمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس ہمت کے استعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرمائیے اے اللہ میرے مرشد اول میرے مرشد ثانی اے اللہ دونوں حضرات شیخین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما دے اے اللہ قیامت تک ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن متبارکن میرے تینوں مرشدین حضرت قطب زمان عارف باللہ مجدد دولہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم کو بھی قیامت تک ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن متبارکن اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجیے اے اللہ جو مشن حضرت کا ہے اے اللہ اس میں خوب ترقی نصیب فرمائیے خوب کامیابی نصیب فرمائیے حضرت والا کو خوب صحت کاملہ عاجل اور مستمر عطا فرمائیے حضرت کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجل اور مستمر عطا فرمائیے اے اللہ میرے دین اور مشرین کے خاندان والوں کو ان کے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کے ایمان میں روز اپنی ترقی نصیب فرمائیے اے اللہ ان کو دنیا بھی دیجیے خوب اور آخرت بھی خوب دیجیے اے اللہ ان کی عزت اور شرف میں اضافہ فرمائیے اے اللہ اپنے فضل سے میری دعاؤں کو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.